نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم 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 وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، سیرت خیر الانام پر میری یہ تیسری گفتگو ہے، اس کا عنوان ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، اسلامی انقلاب کے لیے مردان کار کی فراہمی سے. انقلاب مرد لائیں گے نا، رجال مردان کار کہاں سے آئے؟ اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم اور تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام. اب تک جو دو ہمارے خطبے ہو چکے ہیں، پہلا خطبہ کچھ زیادہ بنیادی علمی تھا، جو اسلام کا فلسفہ ہے ایمان، اس میں نبوت اور رسالت پر ایمان کا مقام کیا ہے، لاجک کیا ہے. دوسرے میں ہم نے بات کی کہ نبوت اور رسالت حضور کی شخصیت میں اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچی، اس کے مظاہر کیا ہے. یاد ہوگا ہم نے دو قرار دیے نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں، ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل، چلی تو ہے آدم سے، فیما یاتیم نکم منی ہدن، یہ ہزاروں سال یہ ہدایت جو ہے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے آخری تکمیلی درجے کو پہنچی قرآن میں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. انسانی تمدن، کہیں غاروں میں جو آگ رہا کرتے تھے انسان، وہاں سے چلتے 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 امپائر تک پہنچا، عظیم سلطنت. اس کے اعتبار سے دین حق تھا، وہ بھی ارتقا کرتے 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 دین الحق مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ سورہ مائدہ کے الفاظ جو ہے وہ ان دونوں کا احاطہ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحت بھی نعمت ہے، یہ دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، وہ بھی، کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو. صحت ہے ہدایت نہیں ہے، بدماشیاں کرو گے، گلچھرے اڑاؤ گے، معاشرے کے اندر فساد اور گندگی پیدا کرو گے، تو یہ رحمت کہاں ہوگی، نعمت کہاں ہوگی. دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جو کچھ آج کل دولت مند کر رہے ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت پڑی. نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہے ہدایت، اس کے ساتھ جو شے ہے وہ نعمت ہو جائے گی، لیکن یہ وہ جنت اپنی جگہ پر کوئی نعمت، وہ نعمت ہدایت ہے، اس کی مکمل ہو گئی نعمت ہی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا تھی کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر کیا ہے؟ وہ تو نبوت کے دو پہلو ہوئے نا، ہدایت دی گئی کامل ہو گئی، دین حق دیا گیا کامل ہو گیا، دس از گیون، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیا گیا، میں بتایا تھا نا یہ دو ہاتھ جوڑ کر، ایک شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے، نبی یہ اینٹینا ادھر ہے آسمان سے وہی لے رہا ہے اور دوسرا اینٹینا نیچے جا رہا ہے، یہ بوسٹرز کے جو ہوتے ہیں یہ پہنچانے کا ہے، لوگوں تک پہنچانے کا ہے، یہ رسالت ہے، اللہ سے دینا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس پہنچانے کی تکمیل کس کا مظہر کیا ہے؟ نمبر ایک، دین حق کی صرف تبلیغ نہیں، اس کو قائم کرو، اور نمبر دو، یہ صرف عرب پر نہیں پوری دنیا پر قائم. یہ چار مظہر ہیں نبوت و رسالت کی تکمیل. اب آج کا جو جملہ ہے سمجھیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رول اسائن کیا وہ ریولیوشنری رول ہے، وہ انقلابی عمل. کوئی نظام کہیں قائم کرنا ظاہر بات ہے، اس کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہوگا کہ پہلے سے جو نظام ہے اسے اکھاڑ کر پھینکا جائے، پتہ تو نہیں قائم کرتے، نظام دو نہیں ہو سکتے ایک جگہ، مذہب سو بھی ہو سکتے ہیں، نظام ایک ہوگا. اور یہ نظام جو ہے، دوسری بات کیا اہم ہے، کوئی جگہ ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، وہاں بادشاہت کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، سرمایہ داری کا نظام ہے، کمیونزم کا نظام ہے، قبائلی نظام ہے، وہ اور جو جاگیرداری نظام ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، فوجی نظام ہے. تو دو باتیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نظام نہ ہو، اور کسی جگہ پر بھی نیا نظام لانے کے لیے پہلے نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ضروری ہے، اسی کا نام ریولیوشن ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے قرآن میں تین مرتبہ وہ الفاظ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. باقی حیثیتیں حضور کی اور باقی انبیاء کے مشترک ہیں، سب بشیر بھی ہیں، سب نذیر بھی ہیں، سب داعی اللہ بھی ہیں، سب اپنے اپنے مقام پر سراج منیر بھی ہیں، سب شاہد بھی ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یا ایو نبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا للہ باذن و سراجا منیرا. یہ حیثیت مشترک، لیکن یہ تنہا منفرد تین دفعہ حضور کے لیے اور ایک دفعہ بھی کسی اور کے لیے نہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر، دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس آیت کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے یہ پورے قرآن کا عمود ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ آیت نہیں سمجھو. اور میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سیرت ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ آیت نہیں سمجھو. گویا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا عمود، میرے نزدیک یہ سیرت کی کلید ہے. پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں، اس کے لیے چھ مختلف اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں. یہ تو تین ایک جیسی آئی ہیں، ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ میں. پر نہ یہ مضمون ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، قائم کرو کبریائی. انا اقیم الدین، دین کو قائم کرو. وہی کل دین و کل ہو للہ، پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لتکون کلمۃ اللہ العلیا، یہ حدیث میں ہے. تو یہاں بہت سے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے جب بھی میں سوچتا ہوں، یہی وہ شے ہے جو امت بھول گئی، فطرن بھول گئی، بالکل بھول گئی. نماز روزہ یاد ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، تکبیر رب نہیں. اب آئیے اس بات پر انقلاب کسے کہتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے ویسے تو یہ انقلاب کا لفظ کسی بھی شے کے ساتھ لگا دیں، علمی انقلاب، صدرتی انقلاب، اسی طریقے سے کلچرل ریولیوشن، بے شمار. لیکن اصل میں انقلاب جسے کہ ہم بحث کر رہے ہیں اور جو کہ پولیٹیکل سائنس میں انقلاب کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی کے تین پہلوؤں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی. انقلاب کی لفظی معنی تبدیلی، لیکن انسان کی اجتماعی زندگی کے تین پہلو، اب یہ پہلے آپ یہ سمجھیے تین پہلو کون سے. اجتماعی زندگی کا ایک رخ کیا ہے؟ سیاسی. دوسرا کیا ہے؟ معاشی. تیسرا کیا ہے؟ سماجی. معاشرتی. تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی، اسینشل چینج، بیسک چینج جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا. اب اس کے برعکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا. انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ اندازہ کیجیے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. دی ہول رومن امپائر کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی ان دی ایئر 324 AD. ایمپرر عیسائی ہوا، پوری سلطنت. لیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے رومن ریولیوشن؟ مذہب بدلا ہے، نظام تو وہی رہا، وہی بادشاہ جو کا تم جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ایمپرر، بس اب بھی بیٹھا ہوا. لہذا اسے کسی نے آج تک انقلاب نہیں کہا، حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ بتا رہا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی. دی گریٹسٹ امپائر دی ورلڈ ہیز ایور سین، دی رومن امپائر. لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا. ہاں، انقلاب کا نام فرانس کچھ 225 سال پہلے جو آیا تھا، انقلاب فرانس، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہ قدم، جمہوریت کا آغاز. انقلاب بولشویک ریولیوشن رشیا کا 1917 کا، سرمایہ داری ختم اور کمیونزم. تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہ ختم ہوئی، سیاسی نظام تو بدلا ہے. لیکن اس پس منظر میں دیکھیے گا، ان دس کانٹیکسٹ، تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن، اٹ واز دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آل دی تھری ایسپیکٹس اینڈ ایون انڈیویجلس چینج. افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈئے، مائکروسکوپ لگائیے، کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ مطلب ایوری تھنگ. تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، ہماگیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن تھا وہ ہے جو دور دے بڑھ پائی. یہ حقائق ہے اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے، الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. ہاں بھائی، یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن، لیکن یہ اس کے بعد میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے. وہ بات ہوئی نا، دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے. تو الفضل ما شہدت به الاعداء، عدو کی جمع اعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب میں صرف تین گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان. یہی شہر لاہور، in 1920, Amman Roy lectures دیا اس نے. یہاں ایک ہوتا تھا ہال, بریڈلا ہال, جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں, اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار وآثار کھنڈرات باقی تھے. یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کے بازار بنا, منڈی بنی. بریڈلا ہال, 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے, ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن, ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل, کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی, دی کمیونسٹ انٹرنیشنل, اس کا رخ. یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے, انقلاب کے رائڈرز میں سے گزرا ہوا شخص ایم این رائے. اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف, عبوری اس کا صدر تھا ایم این رائے, راجا مہندر ناتھ رائے بنگالی. اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں, جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی, حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی, ایسی چیزیں سے, اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے میں کچھ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ نکل کے, اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں, درخیز علاقے ہوتے ہیں, ان پر حملہ کرتے ہیں, مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, لوٹتے ہیں, لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی, یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی, یہ ہنو والی بات نہیں تھی, یہ منگول والی بات نہیں تھی, یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی. اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے, نیا تمدن آیا ہے, نئی روشنی آئی ہے, علم پھیلا ہے, یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے, لیکن ممبئی میں, یہاں کوئی نہیں جانتا, کسی کو دلچسپی نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلس. ایچ جی ویلس جو ہے ویسے شاتی میں رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو, بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح, جنہوں نے حملے فیملی لائف پر, ازواج مطہرات کا. لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہم ہیں ویسے, تاریخ عالم پر, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ذرا بڑی ہے, شارٹ چھوٹی. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے, کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو, اور خطبہ حجت الوداع کی نقل کرتا ہے, لا فرق بین العربی ولا اعجمی ولا العجمی ولا عربی ولا الاسود ولا الاحمر ولا الاحمر ولا الاسود الا بالتقوى. کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عرب پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, الا بالتقوى. ناؤ ریمبر دی ورڈس, although the sermons of human fraternity, equality and freedom, تین الفاظ یاد رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے اندر تین الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار, یہی تو ویلیوز ہے, فریڈم, فریٹرنیٹی, اکویلٹی, مساوات, اخوت, حریت. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. وہ تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے, کوئی شک نہیں ہے, but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history, for the first time in history, established a society based on these principles. اب بتائیے جادو وہ جو سچر کر بولے. لیکن ایک بات نوٹ کر دیجئے, ممکن ہے آپ یہ ایچ جی ویلس کی کنسائز ہسٹری لے کر تو تلاش کر نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے, اب نکال دیا گیا ہے, کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں. کیا وہ ایچ جی ویلس کو تو بڑے میں بہت عرصہ ہو گیا, جو اب نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے. لیکن آپ چاہیں میری بات کی توثیق تو پنجاب لائبریری سے پرانا نسخہ نکالیے, دیکھیے. تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا, A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کا دھارا بہ رہا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی رخ مڑ گیا, کس نے موڑا؟ کسی آدمی نے موڑا, کسی فلسفی نے, کسی انقلابی نے, خود تو نہیں مڑتا. پھر دیکھا پھر مڑ گیا, پھر مڑا. یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں, پہلے سلیکٹ کر دیا گیا, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ 100. ان میں گریڈیشن, پہلے سب سے زیادہ کس نے موڑا, پھر کس نے, پھر کس نے, پھر کس نے. یہ سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history. اور وہ لاتا ہے حضور کو نمبر ایک. عیسائی ہے, حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر تین. بیچ میں لایا نیوٹن کو, سائنس کا, جو سمجھیے کہ جدید فزکس کا بابا آدم, اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو وہاں سے. اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن, مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں نمبر ایک پر لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ تین پر, 50ویں پہ حضرت عمر کو بھی لے کے آیا بس. لیکن کہتا ہے مجھے وجہ بیان کر, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تب پوری تاریخ میں جو انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکساں اور انتہائی اونچا ہے. اور یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کے دو حصے ہیں, ایک سیکولر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی. مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں, آپ کتے کو پوجے, بلی کو پوجے, کسی کو پوجے, جو چاہے پوجے, کیوں کہہ دوں, ایک خدا کو مانے, دو کو مانے, دس کو مانے, ہزار کو مانے, کسی کو نہ مانے, یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی. لیکن ایک ہے سیاست, ریاست, قوم, ملک, قانون. دیکھیے وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے, وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں, ادھر ٹھیک ڈھنگ سا ہے, بونا سا ہے, ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. اب عیسیٰ ہے, کتنا بڑا مذہب ہے, حکومت و ریاست میں کوئی ایک دخل ہی نہیں, قدم نہیں بڑھتا. وہ تو بدھ کتنا بڑا ہے, حکومت و ریاست زیرو. سکندر اعظم بہت بڑا فاتح, اخلاق اور روحانیت میں زیرو نہیں, مائنس ویلیو. یہی ہوگا. تو یہ ہے, میں نے تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب اگلا پوائنٹ ہے میرا, انقلاب برپا کرنا نہایت مشکل کام, یہ کھیل نہیں ہے, یہ کوئی ہابی نہیں ہے. دی موسٹ ڈیفیکلٹ ورک, نظام کو بدلنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک ہوتی ہے دعوت, تبلیغ, مشنری ورک ہو رہا ہے, ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں, بسترے اٹھائے ہوئے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہیں, راتوں کو مسجدوں میں سو رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے, مشقت تو ہے, جان و مال کا خطرہ نہیں. سمجھ لے بات, زیادہ نہیں ہے, کوئی گالی دے دے گا, کوئی پاگل کہہ دے گا, بس جان و مال. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو محنت مشقت اپنی جگہ, تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ, کیا میں کیا شک. گھر پہ سونا اپنے پلنگ کے اوپر, اپنے بستر کے اوپر, اپنے گدے کے اوپر, اور جا کے مسجد میں کھردرے فرش کے اوپر سونا, مشقت ہے. اور مشنری سے کسی کیسی مشقت ہے کہ کہاں کہاں گئے, افریقہ کے تنگ ترین جو تاریخ ترین جو جنگلات ہیں, وہ تاش جو ہے کانگو کا ہو یا امیزن کا ہو, نہ ساؤتھ امریکہ کا, گئے ہر جگہ. ہمارے یہاں جیکب آباد میں آئے ہیں, گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں. تو تکلیف, محنت, مشقت یہ تو ہوگی, کچھ ریزسٹنس بھی ہو جائے گی, لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں. یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے, اسکالرلی ورک, وہ خطرہ نہیں جان و مال کا. اختلاف ہو جائے گا, کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا, وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا, آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے, ہو جائے گا. علمی کام ہو، ریسرچ ورک ہو، تحقیق کا، اس میں بھی وہ بہت دیشا دی. لیکن انقلاب وہاں جان و مال کا خطرہ ہے. کیوں؟ انقلاب کی زد پڑتی ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو پاور بیسس ہے، اس میں جو رولنگ کلاسز ہیں، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس میں جن لوگوں کو پریولیج، جو پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات پہ دب پڑتی ہے. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو کہیں گے نظام کورونا کے پاس مانو، یہ بھارت انقلاب میں ہے، آؤ ختم کرو انہیں، مارو انہیں، یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مفادات کا تقاضا اسٹیٹس کو نظام رہے، اور یہ آئے نظام بدل. یہی وجہ، جان لیجیے، یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تیار رہو. اور ذرا سے جب وہ دور آیا تھا کچھ گھبراہٹ ہوئی تو فرمایا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما جاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین، سیدھی طرح عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھ. You have to face the heavy odds. اچھا اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے مراحل. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج سے 25 سال پہلے منہج انقلاب نبی میری کتاب ہے، اور بہت اللہ کا میں شکر ادا کیا کرتا ہوں جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے. کلید اس لیے میں نے کہا کلید، سیرت کی کلید، اسے آپ فلسفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے 6 مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر. 7واں مرحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد، تصدیر الانقلاب، انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا. اس لیے کہ انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے. اینڈ دس از دی لٹمس ٹیسٹ کہ کوئی شاید انقلاب ہے یا نہیں ہے. اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا وہیں کے وہیں رہ گیا. Here the Iranian revolution has failed badly. لیکن ظاہر ہے کہ فرانس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، ساری دنیا میں. روس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا، انڈیا میں آج بھی کمیونسٹ پارٹیز ہیں، سب کچھ ہے. 6+1=7. ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں، مجھے یاد آگے رہ گئی ہے. ایک تو وہی الفاظ نوٹ کر دیجئے، آپ کا انقلاب جامع ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ، آل انکلوسیو. اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی. وہی شخص جو مکے کی گلیوں میں ایک مبلغ کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، لوگ گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے، تب انی داؤ تو قومی لیلم و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا. وہی بدر اور احد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے. یہ کہیں نہیں ہے. باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے، کسی نے فکر دیا، کسی نے میدان میں لیڈ کیا. والٹیر اور روسو، جمہوری انقلاب تھا فرانس کا، میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں، دے ور ڈیسک ورکرز، لکھتے تھے بس بیٹھ کے. مارکس اینڈ انجلز، ڈیسک ورکرز، کتاب لکھ دی، لاسٹ کے بیٹا. انقلاب تو نہ جرمنی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا، کتاب وہاں لکھی گئی تھی، کچھ جرمنی میں لکھی تھی، کچھ جا کے انگلستان میں لندن میں مکمل کی، انقلاب آیا روس میں. لہذا انقلابی عمل اگر معلوم کرنا ہو، واحد سورس، دس اونلی سورس آف اے ٹرو ریولیوشنری پروسیس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مراحل موجود ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں، اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو مرحلوں میں بیان کر رہا ہوں، دو جمع ایک، دو انقلاب برپا کرنے کا مراحل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہونا. اقبال کے دو شعر میں نے بہت سنائے ہیں، بہت سنائے ہیں، بہت سنائے ہیں، آج سے سن لیجیے. اقبال جس طریقے سے کہ انقلاب کا داعی تھا، اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا، ہی واز ناٹ اے مین آف دی فیلڈ، مفکر، وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے اعلیٰ جو سر جھکائے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، وہ کلیم نہیں تھا، حکیم، لیکن اس کی حکیمی جو ہے، ذرا دیکھیے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے، تلخی. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لانے ناب، یہ سرمایہ دار، کارخانے دار، مزدور کے رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے شام. خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لانے ناب، از دفاع دے خدایا کس کے دہکانہ خراب. اور یہ زمیندار اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہقان کی کھیتی برباد ہوئی. انقلاب، 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 بڑی پیاری نظر کی. لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے، اور وہ کس مقام پہ اس وقت تھا، وہ جو امیر خسرو کی بڑی مشہور نظم ہے، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے. گفتم، گفتند اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند جہاں میں ماں آیا میں تمہیں سازت، اے اقبال ہم نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، اپنی دنیا، ہماری دنیا ہے، تمہیں پسند آئی؟ گفتم کہ نہیں سازت، اگر آئی ظلم ہے، تو یہاں تو انسان انسان کا خون چوس رہا ہے، خون پی رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. گفتگو کے بعد رمضان، اچھا تو توڑ دو، پھوڑ دو. یہ توڑ دو پھوڑ دو کا نفس ہے کہ جو آیا ہے شاہ ولی اللہ کے ہاں، فق کو کل نظامی، پورے نظام کو توڑ دینا. یہ دین الحق کا اظہار جو ہے، جس کو وہ عمود کہتے ہیں، پورے فق کو کھول دینا. یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے، جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. فق کو کل نظام توڑ دو، پھوڑ دو. توڑ دے پھوڑ دے کیسے؟ بانش درویشی در ساز و دما دم دن، پہلے تو ذرا درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کرو. دعوت ہے، تبلیغ ہے، انذار ہے، تبشیر ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، اپیل ہے، دلیل ہے. کوئی پاگل کہہ دے سب سب کرو، کوئی کہہ دے شاعر ہے تو سب کرو، کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو. کسی کو جواب مت دو، تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم پھول پیش کرو، تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو. درویشی، 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 یہ بارہ برس حضور کے درویشی کے ہیں مکے. بادشاہ درویشی درساز دما دم زن، دما دم زن، دما دم زن، لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، لگے. کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زنگ، جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکرا دو. تو دو مرحلے ہیں. پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری، اے ٹرولی ریولیوشنری پارٹی، جو اسلامی کانٹیکسٹ میں کہلائے گی حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. اور دوسرے کانٹیکسٹ، دوسرے تصادم، تا
ٹکرا لو.
اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج, جو میرا آج کا اصل موضوع ہے. میں نے کہا تھا نا عنوان کیا تھا, مردان کار کی فراغی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار. دیکھیے پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جماعت سازی خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہے دنیا. قومی سطح پر جماعت بنا دینا بہت آسان کام ہے, سیاسی سطح پر جماعت بنا دینا بہت آسان کام ہے, رفاہی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے, علمی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے, لیکن نظریاتی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں. یہ مشکل اس کے اندر دو طرح کی آتی ہے, لوگوں کی مزاج مختلف, ذوق مختلف, ذہنی سطح مختلف, سمجھ کا اور فہم کی گہرائی مختلف, ان سب کو جوڑنا. ایک حیوانوں کا گلہ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان لوگ جو ہے کاغان واغان سے دلا غازی خان سے کئی کئی سو بھیڑوں بکریوں کا گلہ چلا رہا ہے, ایک کتا ہوتا ہے ساتھ, ایک جو لے کے چل رہا لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک کتا, وہ کتا ادھر سے خود ادھر ادھر گزر ادھر گیا ادھر سب تو ٹھیک ہوتا. یہ انسانوں کا گلہ جو ہے بنانا, ان میں سے تو ہر ایک جو ہے سقراط مقراط ہے, ہر ایک کا اپنا فہم ہے, اپنی سوچ ہے, اپنے نظریات ہیں. اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے, ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے, سچی بھی ہو سکتی ہے اور خامخواہ پھنے خواہ بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں. یہ بڑا پیارا شعر سنا رہا ہوں آپ کو, بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر شے میں ہے خودی کا, ہر چیز میں میری خودی میں آپ, میرا خیال میرا نظریہ جناب میرا نظریہ یہ ہے, بقدر پیمانۂ تخیل سرور ہر سرور ہے, یہ نشہ ہے سرور ہر شے میں ہے خودی کا, اگر نہ ہو یہ فریب فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اگر یہ فریب جو ہمیں ہے میں اور میں میرا تو آدمی ڈر جائے گا. بہرحال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سر پاس کر کے کراس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے. انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے, پانچ گن لیجیے. نمبر ایک, کامل نظریاتی ہم آہنگی. نمبر ون, فکر سوچ نظریات خیالات پھر ان کا سورا کبرا ہم آہنگی. یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتی. نمبر دو, سوائے انقلاب کی آرزو کے کوئی آرزو دل میں نہ رہ جائے. یہ پر زور دے کر کہہ رہا ہوں, جہاں کو اپنے سینوں کے اندر, کہیں کوئی اور وہاں پر بتخانہ تو آباد نہیں ہے, کوئی اپنی لیڈری کا سودا تو نہیں ہے, کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں ہے. شہادت ہے مکتوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور پشائی, کہیں نمایاں ہونے کا جذبہ تو نہیں ہے, کہیں شہرت کے حصول کی آرزو تو نہیں ہے. سینے اور دل کا ہر آرزو سے پاک ہو جاتا ہے. بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے, کافر سے مقابلہ ہوا ہے, کافر کو زیر کر لیا ہے, اس کے سینے پر سوار ہیں خنجر بھونکنے والے, وہ منہ پر تھوک دیتا تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے, حیران ہے وہ. آئی ہیو ایڈڈ انسلٹ ٹو انجری, یہ کیا ہوا؟ فرمایا تم سے کوئی جنگ نہیں, ذاتی نہیں, میں اللہ کے لیے مار رہا تھا. اب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے، میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا، اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتاً للہ نہیں ہوگا قتل، جنگ کی حالت میں جہاں تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو، ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا یا ادھر یا ادھر، لیکن یہ انٹروسپیکشن اپنے اندر جھانکنا اس وقت بھی، اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیش نظر رکھ۔ نمبر تین، انقلاب کے لیے تن من دھن، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے آمادگی نہیں انتہائی شوق۔ شہادت ہے مکتوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور پیش آئے، وہ جو فرمایا گیا من المومنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ذرا دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہے وہاں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے نہیں، مقام پر پہنچے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا انقلابی کارکن ہوں۔ نمبر چار، نظم کی پابندی کے لیے اپنی انا اس کو کچل دینا، لسن ڈوبے سم اتار۔ اور پانچویں، انتہائی مضبوط نظریاتی عصبیت، یعنی جذباتی وابستگی، یہ میرا بھائی ہے، یہ انقلابی کارکن ہے، میرا حقیقی بھائی ادھر رہے، یہ ہے میرا بھائی، یہ عصبیت، نظریاتی عصبیت۔ یہ پانچ، جب تک جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ میں کیا کہتے ہیں، کوپریٹ، یہ کوپریٹ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے صرف بہت اونچا، اگر نہ ہو تو انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ دیز آر دی فائیو پری ریکوزٹس، ہدف یہ لوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جماعت۔ اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دینی۔ نظریاتی ہم آہنگی کا مطلب توحید پر یقین کامل، اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے، انقلابی نظریہ وہ توحید، لیکن توحید جسے آپ توحید سمجھتے ہیں وہ توحید نہیں، آپ کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور حقیقی توحید ایک انقلابی نظریہ ہے۔ اس کے تین اسپیکٹس ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا، انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزسٹنگ کلیکٹو سسٹم کے جو مختلف جڑیں ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے، سیاسی سطح پر ان الحکم الا للہ، حاکمیت فقط اللہ، انسانی حاکمیت کفر، شرک، بدترین شرک، بدترین کچھ، چاہے انڈیویجول ہو اور چاہے ترقی ہو، سروری زیبا فقط اس ذات کے بھی ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزاد، یہ سیاست ہے۔ معیشت، ملکیت کا حق، ملکیت تامہ، ملکیت کاملہ، صرف جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ حاکمیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے خلافت، ملکیت اللہ کے لیے، تمہارے لیے امانت۔ این امانت چند روزہ نزد معاش، در حقیقت بال کے ہر شے خدا راس، یہ تو شیر سادی کہہ گئے، کتنے پہلے کہہ گئے، بندے مومن امین حق مالکش، اقبال کہتا امین، یہ جو حضرت شعیب کی قوم نے کہا تھا، اے شعیب تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے، انفانا فی اموالنا مارشا، ہمارا مال ہم نے کیا کرے، ہو آر یو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اموالنا ہمارا مال ہے، انفانا فی اموالنا مارشا، یہ آج کا کیپیٹلزم ہے، مال کیپیٹل، میں نے تو کسی کی خوش آمد کی آ کر سود کے اوپر قرض مجھے لے، وہ خود آیا تھا لے لوں، لیکن نہیں، آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس کو اللہ نے حرام کیا. اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور معیشت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقاضا کیا ہے؟ بائی برتھ آل ہیومن بینگز آر ایبسولیوٹلی ایکول، نو ون از سپیریئر، نو ون از انفیریئر. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ مرد سپیریئر ہے اور عورت انفیریئر، نہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی، حد تک ایسا ہو جائے گا. وہ ہے انتظامی معاملہ ہے، ایک مرد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہینڈ ہوگا ایک کا، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار رکھنے والے. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 100 بنا لے آپ، پرائم منسٹر ایک ہوگا، منسٹر 100 بنا لے، وہ الگ بات ہے. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے، ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے، ایز ہیومن بینگ دے آر ایکول، لیکن اپنی حیثیت میں وہ ایکول نہیں، یہ انتظامی معاملہ. ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، جو بھی ان کے اندر فرق ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا. کسی نے علم زیادہ حاصل کیا زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی خادم خلق زیادہ ہے اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے، کوئی تقوی کے اندر دین کے اندر آگے بن گئی اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے. الا بالتقوی ہم نے پیدا کیا انسان کو، ایک مرد ایک عورت سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو، سول وار. وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے، ساؤدرن اسٹیٹس. آج بھی کتنی بڑی لعنت ہے ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم، یہ پیدائشی شودر ہے، میں پیدائشی براہمن ہوں، وہ اسی ہی کر سن مل بھی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، لیکن ذرا وہ سیٹیں فکس کرتے ہیں دلیت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں. جتنے فسادات ہندو مسلم فسادات وہاں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہائی کاسٹ ہندو لو کاسٹ ہندو کا ہوتا ہے، پوری پوری بستیاں جلا دیتے. وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، وہ شودر جو ہے وہاں دلیت جو ہے وہاں. یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا حال ہے. یہ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا، اور بھارت سے آگے کہاں جائے گا؟ لیکن سماجی پیدائشی فرق، رنگ کا فرق. اسی لیے عجیب نے کہا تھا وہ فکرے لیے اس نے، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی. واحد مطلوب و مقصود کیا ہو، وہاں میں نے کیا کہا تھا؟ انقلاب. عام میں نے بات کی تھی، اسلامی نہیں کی تھی. اس میں اسلامی رنگ کیا ہے؟ واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح. بس، ناٹ ایون ریولوشن. ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے، نصب العین نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائض ہیں ان میں شامل ہے کہ اس کی جدوجہد کرے. نصب العین اللہ راضی ہوتا ہے، اور آخرت کی فلاح جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غریبت میں قسمت پشائی. من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکے، سرخرو ہو چکے، وہ تو جنتوں میں ہیں، یہ سب ضرور خوشیاں منا رہے ہیں، اور باقی منتظر ہیں کب ہماری باری. منتظر ہیں، ماں بدلو تبدیلا، وہ یہ نہیں سمجھے بچ گئے بھائی، بچ گئے بڑی بات نہیں. منتظر ہیں کب اللہ ہماری باری ہے. اور یہ گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کے یہاں سمردوش ہو کر پہنچ جائیں. کندھے ہلکے ہو جائیں گے نا اگر یہ سری اوپر سے اوپر اتر جاتی ہے. اور پانچواں مواخات باہمی, میں اس کو خاص طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں, بدقسمتی سے اس پر ہمارے یہاں توجہ کم ہوئی ہے. اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے. سورہ فتح کی آخری دو آیات, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یہ تو وہی آیت آ گئی. اب آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ, اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, یہ مل کر جماعت بنتے ہیں نا. ان کی کیفیت کیا ہے جس کو میں نے کہا تھا نا, اسمیت, اسمیت نظریاتی. یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ چاہے باپ ہے, میں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اور آپس میں بڑے رحیم, شفیق, مہربان. تراہم رکعاً سجداً یطلبون فضلاً من اللہ ورضوانا, تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے, سجود کرتے ہوئے, اللہ کا فضل اور اس کی رضا سے متلاشی ہے. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار, اس کے نتائج نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, یہی مثال کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب بڑی پیاری اس کا ٹکڑا آگے ہے, کزر نخرج شقہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. اس کھیتی کے معنی جس کو کسی کاشتکار نے بویا تھا نا, لیکن جب وہ کھیتی اپجی ہے, ابری ہے, ذرا لہلہانے لگی ہے, جس نے اپنی سوئی نکالی, پھر اسے ذرا گاڑا کیا, پھر وہ اپنے نال پر کھڑی ہو گئی, یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, وہ جو کاشتکار تھا اس کو تو کوئی سبھی خوشیاں ہو رہی ہے, اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے میری محنت. وہ باغبان کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپج رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا, مغفرت کا وعدہ کیا. اور یہ مضمون پھر سورہ وعدہ میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیچھے پھرا, ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چرا کر پسپائی اختیار کی, فسوف یات اللہ بقوم, تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا, یحبوہم ویحبونہم, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور اس کے بعد عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین, اہل ایمان پر بہت نرم ہوں گے, کافروں پر بہت سخت ہوں گے. ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, اور نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. اس کے آخر جو فرمایا, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, جب تم اس معیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت, تمہارا دلی تعلق اللہ سے, رسول سے اور اہل ایمان سے ہوگا صرف, تو یہ حزب اللہ ہوگی. دین یو ول کوالیفائی کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے, اور پھر اس حزب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر آئے. یہ پانچ اسلامی انقلابی جماعت کے لوازم ہیں. اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے؟ اس لیے ایک ظاہر بات ہے, انقلاب آئے گا جماعت سے, جماعت بنے گی افراد سے. وچ از اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ فرد. فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں چار اصطلاحات چار دفعہ آئی. پچھلی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تکرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا, عام طور پر اسے عیب سمجھا جاتا. تکرار بھائی, کوئی الفاظ بدل کے لاؤ, ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بات ہو، میں بتا چکا ہوں اظہار دین الحق کے لیے کتنی اصطلاحات آ گئی قرآن میں، چھ سات تو میں نے گنوا دی آج بھی، لیکن پھر بھی وہ تین آیتیں جو کی تو آئیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله، لیکن کمال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ موجودہ ہے. تکرار کیوں ہوئے کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو. زیر ہر ہر لفظ غالب کی دام میں خانہ ہے، یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پناہ ہے پورا پورا میں خانہ پناہ ہے. گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، وہ تالی ہے غالب کی، قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے گنجینہ مانی کا طلسم. اب حیران آپ ہوئیے، حضور کا مقصد ہے بعثت تین دفعہ، اس کے لیے افراد کی تیاری چار دفعہ، چار اصطلاحات قرآن میں چار دفعہ آ رہی ہیں. آج ہم جو اس کے لیے آیتیں پڑھی ہیں، سب سے پہلے سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ایک بات نوٹ کر لیجیے، اکثر آیتوں کے آخر میں اللہ کے دو دو اسماء آتے ہیں، زیادہ نہیں. وہو الغفور الرحیم، وہو الخبیر العلیم، یہی ہے نا، وہو العزیز الحکیم، وہو السمیع البصیر، دو 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 دو. صرف قرآن مجید میں ایک سورت یہ ہے جہاں چار اسماء آئے ہیں ایک آیت کے اندر، اور سورہ حشر ہے اس میں آٹھ آئے. اور سورہ حدید ہے اس میں چار ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن. حشر میں الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یہاں چار آئے ہیں. جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا، چار آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کی نسبت ان چار ناموں سے ہے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ تین جگہ اور آئے ہیں، ابھی الفاظ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ. سورہ صف کے شروع میں کیا ہے؟ سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایک میں ماضی آ گیا، ایک میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے، زمانے کا احاطہ ہو گیا. ما فی السماوات و ما فی الارض مکان کا احاطہ ہو گیا، کون و مکان. اس کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ، اس کی مرکزی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور جو چار نام ہے اللہ کے، الملک بادشاہ کے فرمان تو اس پر پڑھ کر سنا رہا ہے، یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. وہ بادشاہ حقیقی القدوس ہے، پاک ہے، ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے. الملک القدوس عزیز الحکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور الحکیم ہے، تمہیں تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ الملک، ویزکیہم القدوس، یعلمہم الکتاب یہ العزیز، والحکمہ الحکیم. ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماء کا گویا کہ یہ سایہ ہے. اب نوٹ کیجئے، یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ، پہلے 15 رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا، جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو جو دعا مانگی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیے انہیں میں سے، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. چار آئے ہیں، کوئی تھوڑا سا فرق ہے، ترتیب مختلف ہے، بعد میں بات کروں گا. دو رکوعوں کے بعد آگے اعلان، دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور محمد آ گئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. کوئی چاچی نہیں. سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ آل عمران، اس میں پھر آ گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے. ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ آخر میں. باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم. اب فرق کیا ہے؟ وہ دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، وہاں تو اللہ ان کی دعا دخل کر رہا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپروو شمار ہوگی. اسے بھی ہم الگ نہیں کہیں گے، وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. غلط تو نہیں ہے، لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اس وقت ہائیسٹ ویلیو جو تھی وہ تزکیہ تھا، اب ہائیسٹ ویلیو حکمت ہے. کیونکہ تین جگہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، 18 رکوع سورہ بقرہ کا، پھر آل عمران، پھر سورہ جمعہ، وہاں بھی آ رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب ان پر آئیے. دیکھیے یہ چاروں اصطلاحات جو ہے، ہم نے، ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے. یہ ایک ہی شے ہے، ان چاروں کا برکز محور قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا قرآن ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں نا. یعلمہم الکتاب، کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تزکیہ، یہ بھی قرآن سے علیحدہ شے نہیں ہے. اور حکمت، یہ بھی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وہی کی حکمت میں سے. حکمت قرآن میں بھی ہے، کتاب قرآن میں بھی ہے. کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا، قانون ہے، لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے. حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اور تزکیہ کے بارے میں جان لیجئے، ایکسکلوسیولی تزکیہ قرآن کا نام ہے. اب آئیے، یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شعر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن، لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میا ساتھ. پہلی چیز کا تلاوت آیات، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤ. یہ یاد رکھیے، حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے اپنا وعظ نہیں کہا، بہت کم شاس. جہاں گئے قرآن سنا، کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنا ہے، کہیں خود گئے قرآن سنا ہے. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے، یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے، سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مست نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نہیں ہو گئی ہے، کسی بھی صحت اور خلاف کی برقرار ہے وہ کھینچے گی، اس کشش محسوس کرے گی، وجہ کیا ہے؟ دونوں کا سورس ایک ہے، یہ گرائی ہے، روح ہماری کہاں سے آئی؟ اللہ سے، کلام کہاں سے آیا؟ قرآن، اللہ سے، آج کو نہیں آ رہی آواز دوست، یہ کس میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ روح کھینچی جائے، ہاں مردہ جو ہو چکے جن کی روح مر چکی، جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں، چلتے پھرتے مقبرے ہیں، اندر روح دفن ہو چکی ہے، ان پر اثر نہیں ہوگا، ابو جہل پہ نہیں ہوگا، ابو لہب پر نہیں ہوگا، جس کی روح مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے، یہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اگر یہ روح اندر زندہ ہے یہ کھینچے گی، یعنی اب اس کی لفظ استعمال سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ قرآن، اس کے لیے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے، آج پھر مکمل بات ہو جائے، پانچویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے مکسچر ہے ایک، اس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا مرادہ جو ہوتا ہے جو نیت وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے، اور اس میں لکڑی کا مرادہ ملا دیا گیا، علیحدہ کرو، اب کیسے کرے ذرا ایک ایک گرا ہٹائے اس کا، پھر بتایا دیکھو ایسے کرو میگنیٹ لے لو اتنا تیز اس کو چلاؤ، اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے مرادہ رہ جائے گا، اس معنی میں قرآن کو ایک میگنیٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا گھمانا، بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا، ایک ہے اس پر ریسرچ ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس کے لیے قوتہ زنی ہے، اس کے لیے بلندیوں میں جانا ہے، وہ نہیں، ابھی تو یہی ہے، یہ قرآن اپنی سطح کے اوپر جو شے رکھتا ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے، سطح پر ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو آئل ٹینکر وہ ٹوٹ جائے تو جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ سطح پر رہے گا، اندر نیچے تو نہیں جائے گا، وہ سرفس پر رہے گا، تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھینچ لینے والی شے جو ہے وہ اس کی سطح پر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یاد آتا ہے کوئی اسکجابی آئے دن آواز دوست، کہ قرآن سے کھینچتے ہیں، تو قرآن کو گھماؤ پھراؤ اس میگنیٹ کے طریقے سے زیادہ بڑے پیمانے پر، تاکہ سلیم الفطرت لوگ جو ہے وہ کھینچ کر چلے آئے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے، دائی بن گئے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن کی تاثیر ہے، تو یتلو علیہم آیاتہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا معاشرے میں سے صالح جو فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں کھینچنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنا، اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم تزکیہ، تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہاں تو موسیقی کا رواج تھا، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی کاہے کے لیے، وہ اللہ کے بندو قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی، دی ڈیوائن میوزک، تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا، ڈوال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے، کیا تزکیہ کیا ہے تو جان لیجیے، یہ جامع ترین اصطلاح ہے لیکن میں اسے آپ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی، لیکن عمل کہتے ہیں کسے تزکیہ، یہ باغبان کا ایک عمل ہے ایک باغبان ہے اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے درخت ہیں. وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہوئی، جھاڑ جھکاڑ ہے. وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کے بات کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے. یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے، یہ پودے کی نشو نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو جو رکاوٹ ہے زیادہ ہو جاتا. یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا. انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو، اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ. اب دیکھیے، انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے، ایک مانوی وجود ہے ہمارے اندر. اس مانوی وجود کے لیے کبھی لفظ خود ہی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو چار حصوں میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے. تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا، اس فکر میں جو غلط اثر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا. اگر یہ فکر کی غلطی نئے موجود ہے تو آگے آپ کو ترقی نہیں ہوگی. پھر آپ کا نفس ہمارا ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بڑھاتا ہے. تزکیہ کا، تزکیہ نفس. پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے. حضور نے فرمایا ہے ان ہذہ القلوب لا تسطو کما یسطو الحدید الا اصاب الماء، کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے. پوچھا گیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، فرمایا قسمت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب. یہ الفاظ یاد کیجیے، اللہ آپ کو توفیق دے آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں، پھر اس اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھے لوگوں کی آئے گی. پھر روح ہے، روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے. یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح، میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک. وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بڑکانا. یہ چار کام ہے جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا. تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر ایک، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے، اصل مسئلہ تو فکر کا ہے. فکر غلط ہے، ساری بات غلط ہو جائے گی. تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، تجلیہ روح. اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے. نوٹ کر لیجیے اسے. اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے، کسی نے بیان نہیں، کسی نے بیان نہیں، ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ ہاں کتاب زندہ، قرآن حکیم. یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا؟ ہاؤ ہی واز اوور آڈ. ہاں کتاب زندہ، قرآن حکیم، حکمت اولا یزالت و قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں جو بدلتے رہے ہیں، بدلتے بدلتے رہے. حکمت او لا یزال اسو قدیم، حرف اورا رہ نئے، تبدیل نئے، اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گویم آتے در دل مزمرس، صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرس، اسے کتاب نہ سمجھے کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی، کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہا ہم پیدا سو، جیسے اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن، یہ ظاہر بھی ہے چھپا ہوا بھی، اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت اگر رسائی کرنی ہے بہت آزادی کرنی پڑے گی، پوری پوری زندگیاں لگانی ہوگی. ہاں، سبق حاصل کرنا ہے، تذکر، وہ سطح پر بھی ہو جائے گا. مثل حق پنہا ہم پیدا سو، زندہ و پائندہ و گویا سو، زندہ و پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام، وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا، چوں بجا در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نس پر جا کے اس نے قدم لگائی، چوں بجا در رفت جاں دیگر شود، اندر کا انقلاب آ گیا. ناؤ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. قرآن سے زندہ و پائندہ ہو گو یاسو، چوں بجا در رفت جاں دیگر شود، جہاں کیوں دیگر شد، جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے؟ حضور کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا، حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے، کشتن ابلیس چیزیں مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ ہوں گم اندر آبا کے دل، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو، یہ قرآن جو تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا. کیوں بجا در رفت، کوئی بات نہیں، جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد، جہاں دیگر شد. یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ، تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تشفیہ قلب، تطہیر فکر. اب تیسری بات، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. دیکھیے ایک بات تھوڑی سی میں سمجھا دوں، بہت سے بزرگ جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مارتے رہتے ہیں، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو. اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت مندی کے لیے، پھر کہاں پڑھے گا؟ سبب کیا ہے؟ اس میں خدا پر یقین نہیں ہے تم نماز پڑھوانا چاہتے، تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ میں، حکمرا کہاں سے آئے سدا لا الہ الا اللہ. پہلے تطہیر فکر کرو گے تب نماز اندر سے ابھرے گی، آرڈیننس کی طرح سے داخل نہیں کرنی پڑے گی نماز. یہ ہے اصل میں تطہیر فکر تزکیہ نفس. اس کا ایک نتیجہ نکلتا عجیب بات ہے, اندر سے شریعت کی طلب ابھرنے لگتی ہے اندر سے خود بخود. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یسألونک کیوں, یسألونک ماذا ينفقون, یسألونک عن المحیض, یسألونک عن القبر والمیسر, یسألونک عن الشهر الحرام القتال فیہ, یسألونک. کیوں؟ جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے, اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو گئی, اب نماز کا حکم دو گے اور پڑھے گا نماز تو اس کے اندر سے آ گئی ہے, اگ گئی ہے, خود اگائی ہے, صرف شیپ دینی ہے آپ کو اس کو, تو اس کے وجود میں سلسلہ اوپر سے اوپر آئی ہے. اسی لیے تیسرا مرحلہ کیا ہے, یعلمہم الکتاب. اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھیے, کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القصاص, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للبصیرۃ, کتب علیکم القتال, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ کتاب, ولا تعظموا النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اگر کسی کو طلاق دی ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کوئی رشتہ رشتے کی بات نہ کرو, نکاح جو ہے بعد میں ہوگا جبکہ عدت پوری ہو جائے, کتاب کو مراد یا قانون. تو یہ ہے اصل میں لفظ کتاب یہاں آیا ہے. یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں, آیات سے قرآن ہی ہے, وہ تکثیر فکر کا ذریعہ بنتی ہے, تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گھستا ہے. اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے, ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تب ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی, وہ اندر سے ابھرے گا. شریعت خود کو گویا کہ اب کھیتی تیار ہے بیج ڈالو, جب کھیتی تیار نہیں ہے اندر خبز بھرا ہوا ہے, جو آپ کی مٹی ہے وہی اس کے اندر ہی خرابی ہے, تو آپ کا بیج بھی ضائع جائے گا, حل آپ نے چلائے نہیں بیج ڈالا ہے کیا ہوگا. یہ کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے شروع میں احکام کیوں نہیں آئے, شروع میں وہ کام ہو رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہ دو کام مکے میں ہو رہے ہیں. یعلمہم الکتاب مدینے میں آخر ہو رہا ہے, سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت, سورہ نساء, سورہ مائدہ شریعت کی ہے. تو یعلمہم الکتاب, اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ, یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں, آج کے دور کی ہائیسٹ ہے یہ حکمت. لیکن ابھی جبکہ انسان اپنے شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا, پہلے تفصیل سے آ چکی ہے یہ بات, حکمت وہاں تھی نہیں, آکام ہی آکام تھے. ٹین کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ کے عہد تک کا معاملہ ہی ہے. حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لیے, یعلمہم الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. تورات صرف آکام, انجیل میں حکمت بھی, قرآن میں آیات بھی ہیں, تزکیہ کامل بھی ہے, قانون بھی ہے, حکمت بھی ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شے نہیں ہے, بلکہ اس کا جزو لاجن فرق ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اللہ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا ہے, اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ذلک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ ہے وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے اب آپ کے رب نے آپ پر وحی کی. تو چاروں چیزیں قرآن میں، البتہ حکمت کو سمجھ کیسے کسے ہے حکمت، حکمہ کوئی چیز مضبوط ہو گئی، پختہ ہو گئی، اسی سے لذا استحکام، استحکام کوئی چیز مضبوط ہے، وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے، مستحکم. یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی. حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا، اور عرب قوم بحثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی، اسی لیے حضور نے سلمان فارسی پر اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریا پر بھی ہوگی اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا، اور گمان یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس لیے کہ عرب جو ہے فلسفی نہیں تھے، منطقی نہیں تھے، سلیم الفطرت لوگ، فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی، لہذا قرآن کی دعوت ان کے دل میں جا کر لگ گئی. ایرانی فلسفی تھے، یونانی فلسفی تھے، ہندی فلسفی تھے، چینی فلسفی تھے، پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بھی ساتھیوں میں سے کچھ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی ہے. وہ میں نے کہا بحثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت والا نہیں تھا، ان میں عمل کا مادہ، جوش، جذبہ، ایک بات مان لیے اب جان دے دیں گے، زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مہمان آ گیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے، باپ کا قاتل بھی آ گیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، حرم میں دیکھ لیا باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ حرم میں یہ ان کے اوصاف کچھ تھے، فطرت کے قریب تھے لوگ، لیکن حکمت نہیں. لیکن البتہ جو بدقسمتی ہماری ہوئی ہے، ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. میری ایک کتاب ہے دعوت نزول القرآن کا منظر پس منظر، اس میں 6 صفحے کا ایک مضمون ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز. حضور کے زمانے میں دو ہی چیزیں تھیں اصل، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار، خلاص. قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، درمیان میں جنکشن کیا ہے؟ قلب. قرآن سے ایمان، اور ایمان کا نظر جہاد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بعد میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی، سلطنت بن گئی، اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی. جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا؟ دفاع، یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی. یہ نیتیں بدل گئی ہیں، ایمفیسس بدل گیا. اس کے بعد علم میں قرآن پیچھے، حدیث اور فقہ آگے. لیکن ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے، اس میں قانون ہے، اس میں لین دین ہے، قانون چاہیے، قاضی چاہیے اور مفتی چاہیے، وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی. لہذا گریجولی اینڈ گریجولی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ، یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا ذریعہ. خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے، ہندوستان. دیکھیے عرب نکلا اسلام، دائیں بائیں، بائیں وہ گیا فلسطین کراس کیا، سینائی کراس کیا، مصر لیبیا ہوتے 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 بریتانیا. یہاں کیا تھا؟ کلچرل ویکوم تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کوئی زبان تھی، لہذا عربی چھا گئی. عرب کلچر چھا گیا، سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عرب ہے. یہ نہیں کہ وہ زبانیں نہیں تھی، بربر زبان تھی، اپنی بڑی زبان تھی، تہذیب تھی. مشرق کی طرح جب اسلام چلا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چنا ایران بیٹھا ہوا تھا. ایران کا فلسفہ، ایران کی زبان، ایران کا ادب، ایران کے ادب عالیہ. لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تمدن عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گئے. ایرانی تہذیب، ایرانی زبان، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے ذریعے سے گیا. ہندوستان میں جتنے عرصے مسلمان ہم قرآن رہے، ہماری کورٹ لینگویج پرشین تھی، ناٹ عربک. یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا. اس صورتحال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تشخیص تھی، اس کو میں نے اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا تھا. جب پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لا کے دی تھی بانگی درا، اور میں پڑھتا تھا اس کو ترنم سے پڑھتا تھا کچھ، کیونکہ ترنم دے رکھا تھا اللہ نے مجھے، اب تو نہیں ہے تھا کبھی، تو سمجھ میں آتا بھی تھا نہیں بھی آتا تھا، لیکن ایک شعر چپک گیا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. دس از دی سنسر ریزن، زوال اسلام قرآن مجید سے دوری. خاص طور پر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر، علماء نے پردے ڈالے قرآن پر. عوام اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کر رہا. لہذا بہتر ہے، ہے یہی بہتر، الہیات میں الجھا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے ہیں. اور فلسفہ، جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا، حکمت ختم ہوئی، تو فلسفہ یونان آ گیا اس کے ڈنکے بجے. اب اس کے بعد ہر شخص پڑھا لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا ہے، خواہ وہ آئیڈیلزم ہے اور خواہ وہ ریئلزم ہے. یہ ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا. اقبال وہ شخص ہے جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ، اب اگر گر تو بھی خواہی مسلمان زیست نیس ممکن جز قرآن زیست، پلٹو اس کی طرف. فارسی میں جو بات اس نے کہی، خار از محجور یہ قرآن شدی، اے مسلمان امت کی جو ذلیل و خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث. شکوہ سنجے گردی سے دوران شدی، خام کا شکوہ آسمان کا گردی سے فلک یا دوسروں کا شکوہ، اے جو شب نمبر زمین افتندئی در بغل داری. کتابیں یہ کتابیں زندہ ہی ہے، اسی کے لیے رجوع. یہ میں نے جب اپنے 50 برس بسر کیے ہیں، اللہ وزیر بصیرت کی ہے، یوں نہیں کیا ہے، یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا جو ہے، میں کوئی دارالعلوموں کے پاس جو ہے فارغ و تحصیل نہیں تھا، یہ کوئی روایتی درس نہیں تھا، یہ روایتی درس نہیں ہے. یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے، اور اب اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو، تو اسی کے ذریعے سے. اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں. تربیت کے اندر تنظیم کا لفظ بھی آیا تھا، اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی، اس کی تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے، جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب پہلے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ، واٹس دی وزڈم، کیا حکمت ہے اس میں، تو یہ فوج کرائے گی کیا کرائے گا؟ یہ تمہیں ٹکرانا ہے حکومتوں سے، تمہیں انقلاب لانا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فوج بھی انہی کا حکم مانے گی، ایک حد تک تو مانے گی. ایک وقت میں آ کر بچہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے، کب تک مارے گی؟ لیکن یہ کہ شروع میں تو مارے گی لازمت مارے گی. تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی اسی طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے. آرمی ڈسپلن، ملٹری ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے، بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے لسن اینڈ اوبے. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک نظم مجھے بہت پسند ہے، اب پوری تو یاد بھی نہیں ہے، کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی امریکہ کے اندر اس کے دوران کا واقعہ ہے. یہ 600 سواروں کا ایک دستہ تھا، اسے حکم دیا گیا چارج دی لائٹ بریگیڈ. یہ لائٹ بریگیڈ جو ہے چارج کرے، حملہ کرے، اور انہیں معلوم تھا کینن ٹو لیفٹ آف دم، کینن ٹو رائٹ آف دم، کینن ان فرنٹ آف دم. اس میدان کے داہنی طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی تھی، سامنے بھی توپیں تھی. وولین اینڈ تھنڈر، توپیں جو ہے وہ گولوں کے بوچھار کر رہے ہیں، اور تھنڈر جو گولوں کی توپوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیال یہی ہوا کہ سم ون ہیز بلنڈرڈ، کسی نے بڑی غلط کی، بڑی غلط کی، بڑی غلط کی. بٹ دیئر ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600، 600 کے 600 کا آرمی اس کا نام ہے. اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سموتات کی اصطلاح استعمال کی. البتہ اس میں تربیت کے دو آتے ہیں مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ نو فارمل آرگنائزیشن واٹس ایور، یو ہیو کم ٹو بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ ہی از دی میسنجر آف اللہ، یو ہیو ٹو اوبے ہم، دیٹس آل. ایمان کا تقاضا، یہ ایمان میں رسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے وہ تو معصوم ہے. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. واطیع اللہ واطیع الرسول، واطیع اللہ واطیع الرسول، فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. تو پہلی جو اطاعت ہے سم اطاعت، وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف ایمان، ایمان کا لازمی تقاضا حکم ماننا، سمپل. فطری لوگ تھے، اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. حضور نے جب ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا دیکھو مسلمانوں، ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے، لشکر نہیں قافلہ، اور وہ مال غنیمت سے لدا فدا ہوا، مال تجارت سے، اور اس کے اندر محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں. ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا. ناؤ ٹیل می، مجھے مشورہ دو، شیرونی کدھر چلے، ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے، ان کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لے، تھوڑے آدمی ہیں آسانی سے فتح ہو جائے. حضور دیکھیے ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، میزیں بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا، پھر لشکر سے لڑ لیں گے. اب اللہ کی مشیت اور ہے، رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے. بار بار کہہ رہے اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دو. مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَبَنَّ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. نہیں، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کا ارادہ ہو آپ حاضر ہیں. ابو بکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں، حضور پھر بھی کہہ رہے اشیرونی مجھے مشورہ دو. اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار. او یہ ہماری طرف اشارہ ہے. کان کا تامینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سفون ہماری طرف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے. دیٹ واز اے پرومس. ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، یہ تو حضور پریمٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو. ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے، قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی. تب ان کا کان کا تعینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے. اور پھر جو پیارے الفاظ فینا آمنا بے کا، پھر نبی ہم آپ پر ہی مان لا چکے ہیں، وہ صدق نہ کا ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں، اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے، جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور اگر آپ بڑکے غمات تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک. اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے. تو بہر اصل جو بنیاد جو تھی سموتاد کی وہ تھی رسالت پر ایمان. لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جو کہ مکے سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت ہے سچویشن شروع کی. اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا. اے فل کانسٹیٹیوشن آف اے ریولیوشنری پارٹی، کتاب لکھی جا سکتی ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشق والمقرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جمع کرنا پڑے. اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ، اور اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جمع کرنا پڑے، کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا. چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نئے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے ضرور، مشورہ آپ کا ضرور دیں گے، اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے. دس از دی موسٹ پروفاؤنڈ کانسٹیٹیوشن آف حزب اللہ. اتنی لمبی حدیث، اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے. کس قدر ناقدری ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں. یہ رفا نہیں کیا، ایک وار ہو تم ہو وار ہو، یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفاع ہو جاؤ ہماری مسجد سے نکل جاؤ. یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی متفق علیہ، اتنی مفصل. یہ ہے اصل میں وہ نظم، اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی. اس ڈسپلن کی مشق کیسے ہوئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اسے. 12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفنس. یہ تصادم جو میں اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے، اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سب اوقات کی ممکن نہیں. اب بلایا جا رہا ہے خباب العرب کو، آؤ. آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے انگارے بچھا دیے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لے جاؤ. پیٹ کی کال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ اندازہ کیجیے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ دو چار کو مار کے مرے گا. بلی کو بھی آپ گھیر لیں کہیں کارنر کر لیں, وہ آپ کے اوپر آئے گی, آپ کی آنکھوں پر آئے گی, کیا شے ہے وہ؟ لیکن اجازت نہیں. اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہوتی, ناممکن. پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے یار, حکم ہے اللہ کے رسول کا, ہاتھ دے سر. یہ سب اطاعت کا اور یہ اس کا اس کی لیے ایکسرسائز تھی جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر, اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے. وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں, وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر کہ سب سے پہلے تو بادشاہ درویشی بساد و نوازن زن, اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ بندے کو بھی تیار ہے. کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جب تن, تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالی نے ساری منزلیں طے کرائی, اور اللہ کا دین جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کاد ضرور. منہج انقلاب نبوی اگر ابھی تک آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے, اس کو لازمت پڑھیں, لازمت پڑھیں, لازمت پڑھیں, تاکہ آخری لیکچر جو ہمارا ہے پھر وہ صحیح طور سے وہ آپ کے ذہنوں کے اندر جانشین ہو سکے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.